ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے دل میں عشق شہ لولاک نہاں رکھتا تھا کوئی تمنا نہیں رکھتا تھا بزرگ بجز خدمت دی اس تمنا کو بہرحال جوان رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گراں رکھتا تھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے ڈھائی بجے سے زیادہ کا وقت ہو رہا ہے تالاب کمیٹی گراؤنڈ جھنگ کی تاریخ کا یہ عظیم شان اجتماع اور تاریخ ساز کانفرنس کا یہ ولولہ افروز نمائندہ اجتماع انجمن سپاہ صحابہ کے قائد شہید ناموس صحابہ کی عظمت اخلاص کا جیتا جاگتا ثبوت ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انجمن سپاہ صحابہ نے آج 27 مئی کے دن پاکستان کے تمام مراتب فکر کے علماء کا ایک کنونشن طلب کیا تھا اور یہ دفاع صحابہ کانفرنس اس کنونشن کے انعقاد کے اور اس کے فیصلوں کے اعلان کے لیے رکھی گئی تھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج میری تقریر میں ایک بہت اہم اعلان ہونے والا ہے جس اعلان پر آپ حضرات کو تیار رہنا چاہیے جس کے لیے آپ جیل آ سکتے ہیں آپ گولی کھا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے آپ کو جلاوطنی اور زندانوں کی اوٹ میں رہنا پڑے گا وہ بہت اہم اعلان ہے اور اس اعلان کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے آپ تیار ہیں میرے ساتھیوں آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا حق نواز شہید کی دردناک شہادت کے بعد دردناک اور المناک شہادت کے بعد پاکستان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے خانہ کعبہ کا امام لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ یہ حق نواز کون ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ہزاروں لوگ روزانہ روتے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل مولانا اسرار القاسمی شعلہ نوائی پیش کر چکے ہیں. میرے مخدوم حضرت مولانا محمد سلیمان طارق صاحب آج اپنی خدمات سپاہ صحابہ کو پیش کر چکے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے دو تین ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں, مولانا حق نواز کو کس جرم میں شہید کیا گیا؟ مولانا حق نواز کو پاکستان میں صحابہ کی محبت کی بھینٹ چڑھایا گیا, صحابہ کی محبت کی سزا دی گئی, صحابہ کی محبت پر گولیاں مار دی گئیں, اس کے بچے یتیم کر دیے گئے, اس کی بیوی بیوہ کر دی گئی, اس کو ہم سے جدا کر دیا گیا. مولانا حق نواز کو معلوم تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے گولی مار دی جائے گی. وہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھ رہا تھا, لیکن وہ موت دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا. وہ موت دیکھتا رہا, آگے بڑھتا رہا. موت دیکھتا رہا, حق و صداقت کی آواز بلند کرتا رہا. وہ موت دیکھتا رہا, عظمت کردار کا گوہر تابدار بنا رہا. وہ موت دیکھتا رہا, اپنے مشن پر کار بند رہا. وہ موت دیکھتا رہا, اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا رہا. بالآخر مولانا حق نواز شہید ہو چکے ہیں. 22 فروری کو میرے قائد نے جامع شہادت نوش کیا. میرے قائد کی شہادت کیا چیز تھی کہ جنازہ باہر نکلتا ہے, آسمان پر بادل آ جاتے ہیں, جنازہ بازار میں چلتا ہے, بارش برسنے لگ جاتی ہے, جنازہ گراؤنڈ میں جاتا ہے, بارش تھک جاتی ہے. یہ میرے قائد کا اخلاص تھا کہ آج پوری دنیا میں جس ملک میں جاؤ, جس کی گاڑی میں بیٹھو, جس مسلمان سے بات کرو, وہ مولانا حق نواز شہید کی بات کرے گا, ان کے کارناموں کی بات کرے گا, ان کی کہانیوں کی بات کرے گا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پاکستان کی 42 سالہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی, صحابہ کرام سے امت کو متعارف کرایا گیا, صحابہ کی کہانیاں بتائی گئیں. لیکن جو کفر, جو دجل, جو فریب اندر پروان چڑھا تھا, اس پروان چڑھنے والے کفر سے جس طرح پردہ مولانا حق نواز نے اٹھایا, اس کی مثال نہیں مل سکتی. بڑے بڑے علماء نے دینی خدمات سر انجام دی, بڑے بڑے علماء نے بڑے کارنامے سر انجام دیے, بڑے بڑے علماء نے ایک ایک بستی میں جا کر رافضیت سے امت مسلمہ کو بچایا. لیکن مولانا حق نواز وہ مرد قلندر تھا جس نے خوابیدہ روحوں کو بیدار کیا, جس نے امت کو یہ بتایا کہ ایران اسلامی ملک تھا, سنی سو گیا, شیعہ نے قبضہ کر لیا. شام اسلامی ملک تھا, سنی سو گیا, شیعہ نے قبضہ کر لیا. اس نے تیرے دروازے پر آ کر تجھے جھنجھوڑا, تیری گلی میں جا کر تجھے جھنجھوڑا, بازار میں تجھے جھنجھوڑا. اے سنی, اگر آج تو غفلت کی نیند سو گیا, تیرے پاکستان پر بھی قبضہ ہو جائے گا. نصرت بھٹو ایرانی نسل اس ملک کے اقتدار پر ہے, بے نظیر اقتدار پر ہے. 22 پاکستان کے 22 وزیر اور مشیر شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی موجودہ بے نظیر حکومت پاکستان کو شیعہ مملکت کیوں نہیں کرا دے سکی؟ اگر حق نواز کی یلغار نہ ہوتی, اگر گلی گلی میں شیعہ کفر کا نعرہ نہ ہوتا, اگر شیعہ کے دجل سے پردہ اٹھایا نہ گیا ہوتا, اگر اسلام آباد کی گلیوں میں شیعہ کے کفر کا اظہار نہ ہوتا, اگر حق نواز کو گولی نہ لگ چکی ہوتی, اگر حق نواز پر قاتلانہ حملے ہوتے, اگر حق نواز پر 200 مقدمات قائم نہ ہوتے, اگر حق نواز کے ساتھ 10 لاکھ رضاکار پاکستان میں نہ ہوتے, اگر مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب ایرانی انقلاب نہ چھپتی, حق نواز کی یلغار نہ ہوتی, پاکستان کا سنی سو جاتا, سیاستدان سیاست کی بھیڑ چڑھ جاتا, جاگیردار جاگیرداری کی بھیڑ چڑھ جاتا, سرمایہ دار پیسے کی بھیڑ چڑھ جاتا, چودھری چودھراہٹ کی بھیڑ چڑھ جاتا, مولوی مولویت کی بھیڑ چڑھ جاتا, پیر پیری کی بھیڑ چڑھ جاتا. لیکن عافیت کوشی کی زندگی کو تچ کر تاک پہ رکھ کے حق نواز نے کارزار قدم رکھا ہے, حق نواز نے موت کی وادی میں قدم رکھا ہے, حق نواز نے گلیوں میں جا کر, بازاروں میں جا کر, کوچوں میں جا کر, چوکوں میں جا کر اس کفر کو نچوا چھوڑا ہے, اس کفر کو للکارا ہے, اس کفر کو ننگا کر دیا ہے. آج آپ نہ کہے, آج نواز شریف کہے, آپ کوئی وزیر کہے, کافر کہنا چھوڑ دو, نواز شریف ہم تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں, وزیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, حق نواز کی روح سے غداری نہیں کر سکتے. میاں صاحب تجھے تکلیف ہے کہ شیعہ کو کافر کہتے ہو، تم یہاں وزیر بھیجتے ہو کہ سپاہی صحابہ والوں سے کہو کہ شیعہ کو کافر کافر نہ کہیں، میاں صاحب تمہیں تکلیف ہے ہائی کورٹ میں ہم پر کیس کرو۔ تمہیں تکلیف ہے آبدہ حسین کی چاپلوسی کرنے والوں، تکلیف ہے ہائی کورٹ میں آؤ، سپریم کورٹ میں آؤ، چوکوں کے مناظرے گئے، چوکوں کی باتیں گئی، ہائی کورٹ میں آؤ۔ میرے قائد نے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک شیعہ کو ہائی کورٹ کا چیلنج دیا، سپریم کورٹ کا چیلنج دیا، آج اسی کی جگہ پر کھا ہو کر میں شیعہ کے چہروں کو ہائی کورٹ کا چیلنج دیتا ہوں، سپریم کورٹ کا چیلنج دیتا ہوں۔ تم ہائی کورٹ میں خمینی کا ایمان پیش کرو، میں اس کا دجل پیش کروں۔ تم ہائی کورٹ میں کلینی کا ایمان پیش کرو، میں اس کا کفر پیش کروں۔ تم ہائی کورٹ میں شیعہ کا اسلام پیش کرو، میں اس کا کفر پیش کروں۔ تم اس کے اسلام کے لیے کتابیں لاؤ، اس کے اسلام کے لیے کلینی لاؤ، توسی لاؤ، خمینی لاؤ، نقوی لاؤ، عارف الحسینی لاؤ، اور میں خمینی کے کفر کے لیے، شیعہ کے کفر کے لیے مجدد الفسانی کو لاؤں گا، پیران پیر کو لاؤں گا، شیخ جیلانی کو لاؤں گا، امام غزالی کو لاؤں گا، ابن تیمیہ کو لاؤں گا، اے احمد بن حنبل کو لاؤں گا، مجدد الفسانی کو لاؤں گا، شاہ ولی اللہ کو لاؤں گا، عبد الشکور نقوی کو لاؤں گا، اور حق نواز شہید کو لاؤں گا۔ شیعہ تم قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، تم بویلا کرتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، تازہ چھپی ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، مولویوں پیو سپاہی صحابہ کی دعوت پر آنے والے علماء کرام کارکنوں، یہ کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے شیخ ثقیفہ۔ ثقیفہ بنی سعدہ ایک حویلی کا نام ہے، جس حویلی میں صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا تھا، اس نسبت سے صدیق اکبر کو شیخ ثقیفہ کہا گیا۔ شیخ ثقیفہ کہنا کوئی جرم نہیں، توجہ کیجیے، کتاب کے مندرجات سے بحث نہیں، کتاب میں کیا گند ہے اس سے بحث نہیں، کتاب میں کیا فریب ہے اس سے بحث نہیں۔ سنو، دانشورو، اس کے ٹائٹل پر دیکھو، وہ پربھو بکر کا نام ہے، نیچے ایک بوڑھے جانور کا فوٹو ہے۔ بے نظیر، اسلام آباد میں مولانا عبداللہ کو گرفتار کرتی ہو، تمہاری سی آئی ڈی کہاں چلی گئی؟ یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، اوپر ابو بکر کا نام ہے، نیچے بوڑھا بیل ہے، ہائے، سیاستدان کا کارٹون چھپے پرچہ درج ہو جائے، مولوی کا کارٹون چھپے پرچہ درج ہو جائے، جج کا کارٹون چھپے پرچہ درج ہو جائے، اور تیرے ملک میں ابو بکر ہی اتنا لوار رہ گیا ہے کہ اس کے کارٹون چھپے، اس کا نام جانور کی طرح بنا کر اس کی شکلیں تیرے شہر میں پھیلائی جائیں، اور تیری غیرت نہ جاگے، تیرا ایمان نہ جاگے، آئے تیری غیرت سوئی رہے، تیری سنیت سوئی رہے، تو جوان بھی ہو تو سنی بھی ہو، تیری اکثریت بھی ہو، کہاں ڈوب گئی ہے تیری اکثریت؟ تیری نمازیں کہاں گئی سنی؟ تیری زکات کہاں گئی؟ تیرا روزہ کہاں گیا؟ ہائے، ابو بکر اتنا لالس ہے جو 1400 سال پہلے سے محمد، ایسے فوٹو چھاپنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز، ایسا فوٹو چھاپنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ آج کئی سیاستدان، پاکستان کے سیاستدان، مسلمان سیاستدان ہمیں کہتے تم شیعہ کو کافر کہتے، نعرہ نہ لگاؤ، کافر کہو نعرہ نہ لگاؤ۔ ہمارے پاس ریڈیو ہوتا، ہم ریڈیو میں اس دل کا جواب دیتے، ٹیلی ویژن ہوتا، ٹیلی ویژن پہ اس دل کا جواب دیتے، اخبار ہوتے، اخبار میں اس دل کا جواب دیتے۔ جب میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے تو جو ذریعہ ہمارے پاس ہے، کیا اس ذریعے کے ذریعے ہم اس کفر کو تشدد عام نہ کریں، ہم اس کو کافر نہ کہیں؟ یہ دان میرا ذریعہ ہے، یہ کارزار میرا ذریعہ ہے، بازار میرا ذریعہ ہے، چوک میرا ذریعہ ہے، مسجدیں میرا ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے واویلا کرنے کا، فریاد کرنے کا، چیخیں مارنے کا، چلانے کا میں چلوں گا, میں چیخوں گا, میں پکاروں گا, میں آواز لگاؤں گا, میں اپنے قائد کے راستے پہ چلتا ہوا سب کچھ کر گزروں گا. اس راستے پہ شیعہ کو کافر کہوں گا. میں نے چوکوں میں, گلیوں میں, بازار میں شیعہ کے کفر کو نتشتزمان اسی طرح کرنا ہے جس طرح میرے قائد حق نوار کیا ہے. رہی یہ بات کہ میرا حشر وہی ہوگا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. شیعو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے گھر والوں سے کہہ چکا ہوں کہ میں مر جاؤں شاید جلدی قتل کر دیا جاؤں, مجھے اپنے قائد کے تموں میں دفن کر دینا. لیکن قیامت کی صبح کو میری قائد کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں. جس جگہ پر وہ مجھے کھڑا کر گیا تھا میں نے اس کے روح سے غداری کر لی ہے. یا ایک قدم پیچھے ہٹ گیا ہوں, میں قتل ہو سکتا ہوں. میری لاش کو کتے نوچ سکتے ہیں, میرے ٹکڑ ہو سکتے ہیں, میری گردن کاٹی جا سکتی ہے, میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں, میری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے, میں ملک چھوڑ سکتا ہوں, میں تختہ دار پہ لٹک سکتا ہوں, میں قتل مقدمات سہ سکتا ہوں, میں میاں والی کی جیل میں اپنے قائد کی سنت پل کر کے رہ سکتا ہوں, میں مچھ کی جیلوں کو چوم سکتا ہوں, میں ہتھکڑی چوم سکتا ہوں, میں بیڑی چوم سکتا ہوں. لیکن شیعہ کو کافر کہنے سے, دجال کہنے سے, شیطان کہنے سے, بدماش کہنے سے, عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑا کافر کہنے سے باز نہیں آ سکتا, نہیں رک سکتا.
انتظامیہ کے لوگوں,
میرے جنرل اسار القاسمی نے جب وزراء کے سامنے, ابدا کے سامنے شیعہ کی کفریا عبارتوں کا فوٹو پیش کیا تو آپدا بھی کہنے لگی میں ایسے قائد والوں کو کافر کہتی ہوں. تمہارے شیعہ لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ تو کافر ہے. اگر تم ان عبارتوں کو دے کر کافر کہتے ہو, ہمارے پاس تو یہ کتابیں ہیں, ہمیں کافر کہنے سے کیوں روکتے ہو؟ لیکن تم پر تو شبہ ہے, بلکہ یقین ہے کہ تم تکیہ کرتے ہو. تکیہ کرتے ہو یا اس میں کوئی شک ہے؟ تم نے تو تکیہ کر رکھا. جس کو زیادہ تکلیف ہے, اگر تکلیف سیاستدان کو ہے تو وہ کورٹ میں آئے, اگر تکلیف ڈی سی کو ہے تو وہ ہائی کورٹ میں آئے, اگر تکلیف نواز شریف کو ہے تو وہ کورٹ میں آئے, اگر تکلیف بے نظیر کو ہے تو وہ کورٹ میں آئے. میں آج کھلا چیلنج کرتا ہوں, ہائی کورٹ میں آؤ, سپریم کورٹ میں آؤ, شرعی عدالت میں آؤ. میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ پاکستان کے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, علماء کو ایک نائب نبخت ایک جگہ بٹھاؤ, اس میں ہائی کورٹ کے جج بھی بٹھاؤ, سپریم کورٹ کے جج بھی بٹھاؤ, مجھے بحثیت ملزم کے اس جیوری میں طلب کیا جائے اور پوچھا جائے کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو. اگر میں اس عدالت کی موجودگی میں, اس جیوری کی موجودگی میں شیعہ کے کفر کو ثابت نہ کر سکا تو اسی جیوری کے ذہن میں مجھے گولی مار دی جائے. مولانا حق نواز شہید کے قتل کے کیس کے سلسلے میں توجہ کیجیے, ہم نے ایف آئی آر کٹوائی. ہماری جماعت کے ذمہ دار لوگوں نے مولانا کے قتل کا مقدمہ درج کرایا. اس میں چار آدمی کو نامزد کیا گیا. ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ ہمارے مخالفین کے ایمان پر چار آدمیوں نے مولانا کو قتل کر دیا. توجہ کیجیے گا, توجہ. چار آدمیوں نے ہمارے مخالفین کے کہنے پر مولانا حق نواز کو قتل کر دیا. یہ الفاظ ہے. اب دیکھیے وہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا تعین کرنا ہماری ذمہ داری, ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں کہ مخالفین کون ہیں, کن کے کہنے پر چاروں آدمیوں نے مولانا کو قتل کیا. توجہ کیجیے, اس سلسلے میں ہم نے ایک پروف پیش کیا کہ مولانا حق نواز پر 28 اکتوبر رات کو قاتلانہ حملہ ہوا سرگودا روڈ. اس قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر 307 مقدمے کی خود مولانا نے درج کروائی, اور اس ایف آئی آر میں مولانا نے اپنے مخالفین کا نام لکھوایا اور یہ کہا کہ میرے مخالفین آپدا ہیں, فیصل صالح حیات ہے, میرے مخالف غلام حسین نجفی ہے, ساجد نقوی ہے, امان اللہ سیال ہے, سردار زادہ اظہر عباس ایم پی. یہ چھ آدمی میرے مخالف. اس ایف آئی آر میں مولانا نے چھ کا نام لکھوا اور رات کو جلسے میری موجودگی میں اور ہزاروں 40,000 کے اجتماع میں مولانا فرمایا کہ یہ چھ آدمی مجھ پر قاتلانہ حملہ کے ذمہ دار ہیں. اگر میں قتل کر دیا گیا, توجہ کیجیے, اگر میں قتل کر دیا گیا تو سنیو, سن لینا کہ انہوں نے مجھے قتل کرایا, یہ چھ آدمی میرے قاتل ہوں گے, اور میں ان چھ آدمیوں کے خلاف جو بیان دے رہا ہوں اس کو نبی بیان سمجھے کہ یہ اللہ کے وقت کا بیان, یہ تقریر کی قسم, اور مولانا کی ایف آئی آر میں ان چھ آدمیوں کا نام. اب دیکھیے, تین چار مہینے پہلے, چار مہینے پہلے مولانا حق نواز جن چھ آدمیوں کا نام لیتے کہ انہوں نے قتل کا مجھ پر حملہ کرایا, جب چار پانچ مہینے کے بعد مولانا شہید ہو جاتے اس کے بعد ان کے بارے میں ایف آئی آر کاٹی جاتی, اس میں مخالفین کا ذکر آتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں مخالفین کون, وہی چھ ہوں گے, یہی ہوں گے. یہ بات نواز شریف کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم نے چار دفعہ وقت بھیجا, میں خود ملا ہوں, ہم نے وضاحت کی ہے کہ تمہاری پولیس ان چھ آدمیوں کو تفتیش میں شامل کیوں نہیں کرتی, لیکن نواز شریف کو ہماری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. توجہ کیجیے, میاں نواز شریف صاحب ہمارے تین وفود ملاقات کر چکے ہیں, میری بات غور سے سماعت فرمائیں. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آنے والے اعلان کی بات آپ کو سمجھ میں آئے. تین دفعہ سب سے پہلے مولانا منظور چلیوٹی صاحب نے ان سے بات کی, پھر میری ملاقات ہوئی, علماء جنگ ہمارے ساتھ تھے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی یوسف ملت کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر شہباز شریف سے ہمارے نائندہ وفد کی ملاقات ہوئی. ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہم نے, ایک پاکستان کے بڑے سیاستدان کو ہم نے اپنی یہ باتیں لکھ کر دی, اس نے بھی نواز شریف کے سامنے ہمارے مطالبات رکھے. اس سیاستدان کا نام میں یہاں تقریر میں لینا نہیں چاہتا, اس نے ہماری ہمدردی میں نواز شریف کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ چھ آدمی ان کے مخالفین ہیں, ان تفتیش میں شامل کیے. لیکن اس کے میاں صاحب کے کان پر جوں نہیں لیں گی, ٹھیک ہے میری بات. مولانا حق نواز کو قتل ہوئے کتنے مہینے بیت چکے, لیکن وہ جو چار آدمی, پہلے پولیس افسروں نے تفتیش کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا, پھر دوسرے افسر تفتیش کر رہے ہیں, اس نتیجے سے ہمیں آگاہ نہیں کیا جا رہا, اور ہم کہتے ہیں ہمارے فلاں فلاں اصل قاتل ہیں, فلاں فلاں سازش کرنے والے ہیں, ان کو شامل تفتیش کیا جائے, لیکن انہوں نے شامل تفتیش کیا. اور اس کے بعد جنگ سٹی میں آئے دن ہمارے کارکنوں پر فائرنگ, اور ہمارے آدمی گرفتار ہوئے, ہمارے آدمی زخمی ہوتے ہیں, قبیل والا ہمارے لوگوں پر حملہ شیعہ نے کیا, اور بعد میں آج 18 کارکن ہمارے ملتان کی جیل میں قبیل والا کے ساتھی آج بھی موجود ہیں, اور اسی طرح پیرا میں سنیوں کی دکانوں کو شیعہ نے لوٹا اور آگ لگائی, یہ سارے کیسز ہیں. اور 24 آدمی گلگت میں اہل سنت کے علماء جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, توجہ کیجئے. اور 23 مارچ کو بم کا دھماکہ ہوا, اس دھماکے میں 3 آدمی شہید ہوئے, یہ بات علماء اکرام کے لیے بڑی توجہ کی مستحق ہے, 3 آدمی بم کے دھماکے میں شہید ہو, 35 زخمی ہوئے, جو زخمی ہوئے ان کے نچلے حصے مفلوج ہو گئے. ہم نے 1,00,000 روپے کی دوائی ان زخمیوں کو خرید کر, وہ ہسپتالوں میں آج بھی پڑے. اس بم کے دھماکے کی جگہ پر ایک شیعہ مارا گیا, وہ بم رکھنے آیا ہوگا, یقینی بات ہے کہ بم رکھنے والا ہی یا بم رکھنے والے کا ساتھی ہوگا, وہ وہاں مارا گیا. جنگ کی پولیس 23 مارچ سے لے کر آج تک یہ کہتی ہے کہ وہ جو بم رکھنے والا مشتعل آپ کے لوگوں نے مارا بقول انتظامیہ, پہلے آپ اس کا قاتل دیں, بعد میں ہم بم والے قاتل پکڑیں گے. یعنی کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ تخریب کار کے قاتل پہلے مانگے جائیں؟ ایسے ہوا, ایک آدمی گھر میں بیٹھا, چور چوری کرنے آیا, اسے حملہ کر دیا, تو گھر میں امن والا آدمی جان بچانے کے لیے اس پر گولی ماری, وہ قتل ہو جائے, تو کبھی آج تک انتظامیہ نے اس گھر والے پر 300 کا مقدمہ قائم کیا؟ کبھی یہ کہا کہ تو نے چور کو کیوں مارا لہذا تو قاتل؟ لیکن جنگ کی انتظامیہ الٹی زکام کے تحت 23 مارچ سے آج تک یہ الٹی بات کر رہی ہے کہ پہلے تم اس تخریب کار کے قاتل دو, اور تخریب کار جو تھا اس کو تمہارے فلاں فلاں آدمی نے مارا ہے, ان آدمیوں کو گرفتار کر کے 302 کے کیس میں جیل میں بھیج دیا, اور بم دھماکے کے اصل ملزمان کو آج تک نہیں پکڑا دیا. یہ کتنی یہ کتنا بڑا ظلم ظلم ہے یا نہیں؟ توجہ توجہ، انتظامیہ نے یہ سب کچھ پنجاب کی حکومت کی وجہ سے کیا، یہ سب کچھ یہ توجہ بھائی، اس کا بھی وقت نہیں آیا، ان باتوں کا بھی وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، اور میاں صاحب ہمیں اس وقت کے قریب کر رہے ہیں کہ توجہ کی، یہ ہمارے تین مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ کیا ہے کہ مولانا کے قتل کے کیس میں آپدا حسین، امان اللہ سیاہ، ساجد نقوی، غلام عباس مجوی، سردار اللہ ظفر عباس اور فیصل سریاد، ان چھ آدمیوں کو قتل کی تفتیش میں شامل کیا جائے، یہ ہمارا مین مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ مطالبہ منظور؟ دوسرا مطالبہ کہ ہمارے تمام گرفتار شدگان سپاہ صحابہ کے کارکن جتنے بھی ہیں، ان تمام کو فل فور رہا کیا جائے مقدمات ختم کر کے. ٹھیک ہے، تیسرا مطالبہ کہ بم کے دھماکے کے اصل ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے.